الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمون الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بين الآيات لقوم يوقنون. ہماری بات سورہ مبارکہ بقرہ کے حوالے سے ہو رہی تھی اور ظاہر ہے کہ یہ موقع ہے کہ ہم ایک سیکوینس میں اور ایک ریگولرٹی کے ساتھ انشاءاللہ آن ورڈز جو بھی دن ہمارے پاس ہیں اس میں ان باتوں کو بیان کر پائیں گے. آیت نمبر 118 ارشاد پروردگار عالم کا ہے کہ قال الذین لا یعلمون لولا یکلمون اللہ، کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جنہیں پتا نہیں ہے، جن کے پاس علم نہیں ہے. لا یعلمون یعنی جاہل افراد، یہاں پر مراد مشرکین، کہ ان کے مقابلے میں جو ایک لفظ آتا ہے وہ اہل کتاب کا آتا ہے، کہ جن کے پاس کتاب کا کچھ علم بہرحال موجود تھا. کتاب کا کچھ علم سے مراد وہی تورات اور انجیل بائبل وغیرہ جو ان کے پاس تحریف شدہ حالت میں تھی، وہ ان کے پاس بک موجود تھی، اسی لیے ان کو پیپل آف بک یا اہل کتاب کہا جاتا ہے. ان کے مقابلے پر یہ لا یعلمون، جن کو کچھ بھی نہیں معلوم، جن کے پاس اصلا کوئی علم موجود نہیں ہے. وقال الذین لا یعلمون، وہ لوگ کہتے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں ہے یہ مشرکین، لولا یکلمون اللہ، کہ اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، یعنی ہم پر وہی براہ راست نازل کیوں نہیں ہوتی. ایسا کیوں، یہ پک اینڈ چوز کیوں ہو رہا ہے کہ کسی ایک کو رسول بنایا، کسی ایک کو نبی بنایا. ہم سب کے اوپر اگر کچھ نازل کرنا تھا تو ڈائریکٹ نازل کر دیا جاتا، ہر ایک کے اوپر ریولیشن آ جاتی. یہ الگ الگ معاملہ کیوں ہے کہ کسی کو رسول بنایا جا رہا ہے اور باقیوں سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ان کو فالو کریں. او تأتینا آیا، اور یا تو چلیں ٹھیک ہے اگر اللہ ہم سے بات نہیں کرتا تو کوئی نشانی ہمارے اوپر نازل کر دے. اچھا، اب اس کے اندر اگر آپ دیکھیں کہ نشانی نازل کر دے تو یہ بات تو لاجیکل ہے کہ نشانی کچھ نہ کچھ تو نازل ہونی چاہیے. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی بھی نشانی نازل نہ ہو. تو پروردگار عالم کا سٹینڈ کیا ہے اس کے اوپر، وہ آگے آ رہی بات. کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، ایسی ہی بات ان سے پہلے والے بھی کر چکے ہیں. ایک بات تو یہ کہ دس از ناٹ سم تھنگ نیو، کہ اس سے پہلے کسی نے یہ بات کہی نہ ہو. ٹھیک ہے، اگر کہی بھی ہے تو اس پہ کامنٹس کیا ہیں پروردگار عالم کے؟ ایک بات کہ تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ملے ہوئے ہیں، یعنی ایک ہی عذر ہے، ایک ہی ایکسکیوز ہے جو یہ لوگ کیے جا رہے ہیں. ابھی بھی اس کا جواب نہیں آیا، اب دیکھیے جواب آ رہا ہے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اگر کسی کو یقین کرنا ہو تو ہم اس سے پہلے نشانیاں واضح کر کے دے چکے ہیں. یعنی یہ لوگ یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ جو بھولپن کا مظاہرہ ہے کہ ہم پر آیت یا نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا، تو ایسا نہیں کہ معجزہ نہیں آیا، معجزات اس سے پہلے آ چکے ہیں. مثلا پیغمبر اکرم خود قرآن مجید کو معجزے کے طور پر پیش کر رہے ہیں. ون نمبر ٹو، وہی سورج کا پلٹا دینا یا چاند کے دو ٹکڑے کر دینا یا ستارے کا نیچے لے آنا یا کنکریوں کا تسبیح پڑھنا یا اسی طریقے سے وہ درخت کا اپنی جگہ کو چھوڑ کر آ جانا، یہ سارے معجزے تو بہت دکھائے. تو یہ نہیں ہے کہ معجزہ نہیں دکھایا. اگر کوئی ایک بھی معجزہ نہ دکھایا ہو تب تو یہ آرگومنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ ہم پر کوئی تو معجزہ نازل ہو، ہم پر کوئی تو نہ آیت، کوئی نشانی تو آئے. پروردگار فرماتا ہے قد بینا الآیات لقوم یوقنون، جو یقین کرنے والے ہیں، جو بلیو کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہم نے انف اسٹف آلریڈی دے دیا ہے کہ جس کے بعد ان کے لیے کسی قسم کا کوئی راہ فرار موجود نہیں ہے. اور باقی وہ جو بات ہے کہ ہم سے ڈائریکٹ بات کیوں نہیں کرتا، یہ پروردگار عالم کا اعلان ہے کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، کہ اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ اپنا عہدہ کس کو دینا ہے. پروردگار عالم، یعنی یہ تو پھر وہ ہے کہ معاملہ کہ اگر جب تک مجھے عہدہ نہیں ملے گا تب تک میں نہیں مانوں گا، نہیں ایسا نہیں ہے. پروردگار عالم نے جس کو نبی بنایا ہے اس سے نبوت کا کام مانگا ہے، جس کو رسول بنایا ہے اس سے رسالت کا کام مانگا ہے، جس کو امام بنایا ہے اس سے امامت کا کام مانگا ہے، اور جس کو فالوور بنایا ہے اس سے فالوور کا کام مانگا ہے. اگر فالوور سے امام والے کام کا مطالبہ کیا جائے تو ظلم ہے، اور اگر امام سے یہ کہا جائے کہ تم اپنی ڈیوٹیز کو ڈسچارج نہ کرو اور بالکل سائلنٹ ہو کر بیٹھ جاؤ، دین اگین یہ ظلم ہو جائے گا. تو اس کے اندر تقاضا یہ ہے کہ جس کو جو رسپانسبلٹی دی گئی ہے وہ اپنی اس ریسپانسبلٹی کو پورا کرے، نہ یہ کہ اس کے حوالے سے اس کا یہ کوشچن آ جائے کہ یہ والی ڈیوٹی مجھے دی جائے اور وہ والی ڈیوٹی اسے دی جائے. جب ہم اس کو باقاعدہ اصطلاح کے اندر ایک ڈیزگنیشن کی بات کرتے ہیں، یعنی آپ اگر ایک پروگرام بھی کرنا چاہیں نہیں کر سکیں گے، اگر اس کے اندر ڈیوٹیز اسائن آپ کریں کہ صاحب تمہارا یہ کام ہے کہ تم یہاں کے ایڈمنسٹریشن کو دیکھو گے اور دوسرے کا کام یہ ہے کہ وہ اکیڈمکس کو دیکھیں، یعنی اگر آپ ایک یعنی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر یہ کہ بھائی یہ ایڈمنسٹریشن کو دیکھیں گے اور یہ اکیڈمکس کو دیکھیں گے. اب وہ اکیڈمکس والا اگر ایڈمنسٹریشن کے اندر انٹرفیئر کریں اور یہ اس کے اندر کریں تو وی ہیو سو مینی ایگزامپلس کہ جو آپ بڑے بڑے اداروں کے اندر بھی دیکھیں گے کسی وجہ سے ادارے کولیپس کر جاتے ہیں. اسی طریقے سے اگر کوئی مینیجر کا جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ مینیجر والا کام کرے گا، اگر کسی کلرک کا اپوائنٹمنٹ ہے تو وہ کلرک کا کام انجام دے گا. اس کے اندر تو بہت لاجیکل معاملہ ہے کہ جس کو جو کام دیا گیا ہے وہ اس کام کو انجام دے. ہمارے سلیکشن کے اندر مسٹیک ہو سکتی ہے، نو ڈاؤٹ، کہ اگر ہم کسی غلط آدمی کو ایک صحیح جگہ پر اپوائنٹ کر دیں تو اس غلط اپوائنٹمنٹ کی وجہ سے وہ صحیح کام نہیں ہو پائے گا. بٹ واٹ ان دا کیس آف آل مائٹی اللہ، کیا پروردگار عالم کے یہاں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ خدا نے متعال کا سلیکشن غلط ہو جائے؟ پروردگار عالم فرماتا ہے کذالک قال الذین من قبلہم مثل قولہم، اس طرح کی باتیں پہلے والے بھی کر چکے، جن کو نہیں ماننا ہوتا وہ اس طرح کے لیم ایکسکیوزز دیتے ہیں. تشابہت قلوبہم، ان سب کے دل ملے ہوئے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، یقیناً ہم آیتیں، آیتوں کا مطلب نشانیاں، معجزات وغیرہ، انہیں واضح کر چکے ہیں اس قوم کے لیے جو یقین کرنا چاہتی ہے، جو بلیو کرنا چاہتی ہے، اس کے لیے ہم نے انف اسٹف آلریڈی دے دیا. اس کے بعد پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ انا ارسلنا کا بالحق کے بشیرا و نذیرا. ابھی ہمارا چوائس کیا ہے کہ پیغمبر اکرم آپ، انا ارسلنا کا، ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے حق کے ساتھ، بالحق کے، بشیرا و نذیرا. اور آپ کی جواب کیا ہے؟ آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں. بشیر کا مطلب ہے خوشخبری دینے والا، یعنی گلیڈ ٹائڈنگز دینے والا، و نذیرا وارننگ دینے والا، یعنی دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لگی ہوئی. اللہ کو مانو، یہ کرو، اچھا کام کرو، نیک کام انجام دو، کیا ہوگا؟ خدا راضی ہوگا، جنت ملے گی، یہ انعام، یہ ثواب، یہ ریوارڈ، یہ ساری چیزیں بشیرن کے ذہن میں آ جاتی ہیں. اب ڈائریکٹ اسی کے اندر اس کا ایکسپلینیشن بھی ہے کہ وہ اچھا کام جو ہے وہ کرنا کیسے ہے. مثلا خدا اگر نماز پڑھنے پر راضی ہوتا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے؟ اگر خدا غریبوں کی مدد کرنے پر راضی ہوتا ہے، اس کا فارمیٹ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، فطرہ ہے، خمس ہے، جو بھی ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، قرض حسنہ ہے، وہ سارے ڈیٹیلز بھی یہ بیان کریں گے اور اس کے ذیل میں جو ریوارڈ ہے اس کے حوالے سے بھی ایلیبریٹ کریں گے. وہ نذیرا، اور سائڈ بائی سائڈ جو میسج چلے گا وہ وارننگ والا ہے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت قرار دو، اللہ کے رسول کو مانو، ائمہ کی امامت کو مانو، برا کام مت کرو، کسی کو نقصان مت پہنچاؤ، غیبت مت کرو، جھوٹ مت بولو، گالی مت، وغیرہ وغیرہ، جتنا آپ اس کو آگے بڑھاتے چلے جائیں پھر مت کرو. یہ ہیں کیا ان کے ڈیٹیلز، اور اس کے ذیل میں کہ اگر یہ کام کیا تو پھر پنشمنٹ کیا ہے، تو خدا ناراض ہوگا، جہنم کا عذاب ہے، یہ پنشمنٹ ہے، یہ ساری چیزیں، تو یہ نذیرہ کے ذیل میں آ جاتی ہیں. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اور اے حبیب، یعنی اے رسول، آپ سے جہنم والوں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، یعنی یو آر ناٹ آنسریبل اباؤٹ دیٹ. یعنی یہ کیا چیز ہوئی؟ اب یہ آپ پیغمبر اکرم کا جو مزاج ہے، پیغمبر اکرم کا جو نفسیات ہے، اس کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی اسی طریقے سے ہر ایک کو جنت ملے جائے. یعنی یہ پیغمبر اکرم کے بارے میں قرآن مجید کا ایک بہت ہی کلیئر اسٹینڈ ہے کہ پیغمبر اکرم اتنے سینسیٹیو تھے کہ وہ چاہتے تھے کہ کوئی ایک بھی جہنم کے حوالے سے، یعنی اس پنشمنٹ کا اسے سامنا نہ کرنا پڑے. اس لیے بار بار دعا بھی کرنا اپنی امت کے لیے اور یہ اور وہ ساری چیزیں. اور اسی لیے آپ کو ملے گا کہ سورہ توبہ کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہم نے وہ رسول بھیجا ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم، کہ اگر پریشانیاں تم پر آتی ہیں تو برا اس کو لگتا ہے، حریص علیکم، اور وہ تمہارے بارے میں بہت لالچی ہے، نعوذ باللہ من ذلک، لفظ ایسا ہے، حریص علیکم، بہت گریڈی ہے، وہ چاہتا ہے ہدایت کے معاملے میں کہ تم سب کی ہدایت کسی نہ کسی طریقے سے ہو جائے. یعنی جو قبول نہیں بھی کرنا چاہتے ان کے لیے بھی چاہتا ہے کچھ ہو جائے کہ یہ لوگ سمجھیں اس بات کو کہ یہ کتنا بڑا نقصان ہے کہ جو یہ اپنا کرنے جا رہے ہیں. حریص علیکم، اور بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنین کے ساتھ اس کی رؤوفیت اور رحیمیت جو ہے، مہربانی والا، جس کی مرسی ہے، وہ تو بالکل ایکسٹرا آرڈنری اس کا معاملہ ہے. تو یہاں پر پروردگار عالم، یہ ان آیتوں میں سے ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم کو تھوڑا ایک تسلی اور دلاسا دینے والی بات ہے کہ آپ ان کے بارے میں آنسریبل نہیں ہیں. اگر کوئی آخر میں جہنم ہی میں جانا چاہتا ہے تو آپ ان کے بارے میں جواب دہ نہیں ہیں. آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، جیسے ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کلاس کے اندر 25 اسٹوڈینٹس ہیں تو 10 15 20 پاس ہو گئے, 5 جو ہیں فیل ہو گئے, تو بعد میں ہیڈ ماسٹر جو ہے وہ کال کرتا ہے ٹیچر کو, خیریت کیا ہو گیا, یہ فیل کیوں ہو گئے؟ اب اس کے بعد ایکسپلینیشن ہے نا, اس کو جسٹیفائی کرنا ہے کہ نہیں سر میری طرف سے کسی قسم کی کمی نہیں تھی اور یہ نہیں تھا اور وہ نہیں تھا. تو یہاں پر پروردگار عالم اس کانفیڈینس کو شو کر رہا ہے کہ ابھی ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے, اگر یہاں کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ ان لوگوں کی طرف سے ہے, آپ کی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. وی آر سیٹسفائیڈ. لا تسألوا عن اصحاب الجحیم, آپ سے سوال نہیں کیا جائے گا ان لوگوں کے بارے میں جو جہنمی بننا چاہتے ہیں. اور پھر اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم یہود اور نصارہ کے حوالے سے, جیوز اینڈ کرسچنز کے حوالے سے, جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے جنرل, یہ نہیں ہے کہ ان میں ایکسیپشنز نہیں ہیں, نو ڈاؤٹ ایکسیپشنز ہیں, لیکن جو ان کا جنرل ایٹیٹیوڈ ہے اسپیشلی ان کے جو پریسٹ وغیرہ ہیں ان کے حوالے سے پروردگار عالم فرماتا ہے ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے حبیب, ہرگز ہرگز, لن دیٹ مینز نیور, کبھی نہیں ہونے والا یہ, ہرگز ہرگز یہود اور نصارہ یہ آپ سے راضی نہیں ہوں گے, یہ لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے. یعنی بہت سے افراد کا ایک خیال تھا مسلمانوں کے اندر کہ بہرحال جو کافر مشرکین ہیں اور یہ جو اہل کتاب ہیں ان دونوں کے درمیان یہ ڈفرینس تو ہے, بات صحیح ہے, واقعی ڈفرینس ہے, تو ان کے پاس تو کوئی کتاب وہ تو اون ہی نہیں کر رہے, یہ کم سے کم تورات انجیل کی کچھ تو بات کر رہے ہیں, وہ تو خدا کے ساتھ کلیئر کٹ شریک قرار دے رہے ہیں, بت بنا کر ان کو پوج رہے ہیں. یہاں پر یہود اور نصارہ جو ہیں وہ اللہ کو مان رہے ہیں, اللہ کے رسولوں کو مان رہے ہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک ان دا کیس آف جیوز اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان دا کیس آف کرسچنز, وہاں تک رسولوں کو بھی مان رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اندر انہوں نے غلو کیا ہے, ٹرینڈی کے قائل ہو گئے ہیں, دوسری طرف دوسری گڑبڑ ہے, وہ صحیح ہے, مگر ایٹ لیسٹ ایک سسٹم کو ٹو سم ایکسٹینٹ تو مان رہے ہیں. جب مان رہے ہیں تو پھر اس بات کو کہ ان کے حوالے سے کوئی ایسا کام نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ زیادہ سینسیٹیو ہو جائیں. مثلاً اب اس موقع ابھی آپ اگر دیکھیں گے آگے جو باتیں آنے والی ہیں کہ جس کے اندر قبلے کی تبدیلی, اب وہ بیت المقدس یا یروشلم جو ہے وہ ظاہر ہے کہ یہودیوں کے لیے بھی اور عیسائیوں کے لیے دونوں کے لیے ایک امپورٹنٹ جگہ تھی, اور مسلمانوں نے ابتدا میں اسلام نے اسی کو قبلے کے طور پر رکھا تھا. اب یہ جو قبلے کے طور پر اس کو رکھا تھا تو مکہ معظمہ کی طرف شفٹ ہونا, اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کتنا انٹرسٹنگ ہے, آپ ذرا اس کو نوٹ کریں کہ جب مسلمان مکہ میں تھے تو خانہ کعبہ کے بالکل قریب تھے, ان کا قبلہ کیا تھا؟ اس وقت ان کا قبلہ تھا یروشلم, اس وقت ان کا قبلہ تھا بیت المقدس. خانہ کعبہ بت رکھے ہوئے ہیں, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان لوگوں کے لیے جو مشرکین ہیں ان کے لیے ایک امپورٹنٹ جگہ ہے, ایک سینٹر, وہ بھی اس کو ایز اے سینٹر ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس موقع پر کہا کہ تمہارا قبلہ ہے بیت المقدس. اب یہ لوگ آگے مدینہ میں, مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد اگر آپ دیکھیں یہودی سبب میں آباد ہیں, ان کے قبیلے موجود ہیں, بنی قینقاہ ہے, بنی نذیر ہے, بنی قریظہ وغیرہ ہیں, یہ سارے کے سارے موجود ہیں. تو اب ان کے ساتھ تو اگر آپ دیکھیں تو ایک پوائنٹ اس طرح کا بنتا ہے کامن کہ صاحب آپ کا بھی قبلہ جو ہے وہ یہ بیت المقدس ہے, ہمارا بھی بیت المقدس ہے, بٹ زیادہ دن نہیں گزرے, شاید ایک آدھ سال ہی کے اندر بیت المقدس سے کہا کہ نہیں اب اپنا رخ کرو خانہ کعبہ کی طرف. یہ کہ پرنسپلز اپنی جگہ پہ, تو پہلے سے یہ طے تھا کہ ہم نے ایک عرصے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف شفٹ تو ہونا ہے, لیکن یہ ٹائمنگز کتنے آکورڈ لگ رہی ہیں کہ وہاں پر مشرکین تھے تو کہا کہ یروشلم کی طرف, اور یہاں پر یہودی موجود ہیں تو کہا کہ اپنا رخ کر لو خانہ کعبہ کی طرف. کہ یہ پروردگار عالم کے کیس کے اندر خامہ خاں کی اس طرح کی بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے, حکم پروردگار یہ ہے تو یہ ہے, اگر حکم پروردگار یہ ہے تو یہ دیٹس آل, اس کے اندر تو کسی قسم کے ڈیبیٹ کی گنجائش نہیں ہے. جو بظاہر آکورڈ لگتا رہا اس موقع پر, تو بہت سے مسلمان بھی بول رہے تھے کہ اللہ کے رسول تھوڑا سا اس کے اندر اگر کچھ ہو جائے کہ یہ اتنی سینسیٹیوٹی ہم نہ دکھائیں اس کے اندر, فوراً سے شفٹ کر رہے ہیں, تو ایز اے ریزلٹ کیا ہوگا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہمارے رپس اور بڑھ جائیں گے, یہ اور زیادہ ناراض ہو جائیں گے. پروردگار عالم یہاں پر اپنی پالیسی بیان کرتا ہے کہ لن ترضى عنك اليهود, اے حبیب آپ سے یہ لوگ یہود اور نصارہ یہ ہرگز راضی نہیں ہونے والے, یعنی ان کا جو میجر جنگ ہے یہ راضی نہیں ہونے والے. حتی تتبع ملتہم, ہاں اگر آپ ان کے لائف اسٹائل کو لے لیں, اگر آپ ان کے یعنی ریچولس کو لے لیں, اگر آپ ان کے پورا جو ان کا سسٹم سیٹ اپ ہے اس کو اگر اڈاپٹ کر لیں تب تو یہ آپ سے راضی ہوں گے, ادروائز وہ آپ سے راضی ہونے والے نہیں ہیں. قل, اے حبیب ان سے کہہ دیجیے, ان ہدى الله هو الهدى, ہدایت جو اللہ کی طرف سے ہے وہ ہدایت ہے, باقی تو کاسمیٹک جو کام ہے وہ تو ہو سکتا ہے, مگر ریئل گائیڈنس جو ہے وہ تو اللہ کی طرف سے جو گائیڈنس ہے وہ گائیڈنس ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی, ولئن اتبعت اہواءہم, اگر ایسا کیا جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے, ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر, تو اللہ کے مقابلے پر نہ آپ کا کوئی سرپرست ہوگا نہ کوئی مددگار ہوگا. یہ وہ ایک سیناریو کے اوپر جب بات ہوتی ہے اس کو لاجک کے اندر یا منطق کے اندر کہا جاتا ہے کہ فرض محال محال نہیں ہے, یعنی پروردگار عالم اگر یوں کہے کہ لو کان فیہما آلہتن الا اللہ لفسدتا, کہ اللہ سے ہٹ کر اگر کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس زمین اور آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرا کوئی خدا ہے نا, اگر ہوتا تو اکڑ تو ہے تو نہیں, لیکن اس کو کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں, ایزیوم کریں کہ اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو جاتا. یہاں پر بھی اسی ایک ایزمشن کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ایسا ہو جائے گا, نہ یہ کہ ایسا ہوا, اگر ایسا ہوتا تو یہ ہو چکا ہوتا, ہوا تو نہیں ہے. لہذا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے جب علم آ چکا ہے تو اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے کسی قسم کے ڈیویشن کی. یہ مسلمانوں کو سمجھانا مقصود ہے. اب اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الذین آتیناہم الکتاب, وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی, توریت اور انجیل اسپیشلی, یہاں پر توریت فوکسڈ ہے اس لیے کہ یہودی وہاں پر قریب قریب زیادہ تھے, یتلونہ حق تلاوت ہی, ان میں وہ افراد کہ جو اس کی تلاوت کرتے ہیں اور حق کے تلاوت ادا کرتے ہیں. یعنی آپ نوٹ کیجئے اس کے اندر کہ یہ جو لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا ہے کہ یتلونہ تلاوت کرتے ہیں, ریڈ کرتے ہیں, لیکن صرف ریڈنگ نہیں کرتے, حق کا تلاوت ہے, اس کی تلاوت کرتے ہیں اور تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. یہ لوگ کون ہیں؟ کہ اولئک یؤمنون بہ, یہ لوگ ایمان لے آئیں گے. یہود کے اندر بھی وہ افراد جو اپنی کتاب کو واقعا سیریسلی سنجیدگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, وہ صرف اور صرف رٹا نہیں لگا رہے, وہ صرف اور صرف ایسے اس کو گو تھرو کر کے نکل نہیں رہے, بلکہ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کر رہے ہیں, جو بھی میں آپ کے سامنے چھٹے امام کی روایت پڑھتا ہوں. لیکن پروردگار ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں, اولئک یؤمنون بہ, کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں گے, ومن یکفر بہ, اور جو انکار کرنے والے ہیں, کفر کرنے والے ہیں, کفر کا مطلب انکار کرنا, ون ہو ریفیوزز, فاولئک هم الخاسرون, تو یہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں, یہ وہ افراد ہیں جو نقصان اٹھانے والے, لاس کرنے والے یہ لوگ ہیں. کہ انہوں نے باقاعدہ تلاوت کی نشانیوں کو دیکھا, پیغمبر کو دیکھ رہے ہیں, تطبیق کرنا ہے, نو پرابلم. یعنی جو قرآن کی تعبیر ہے, جو میں کئی مرتبہ آپ کی خدمت میں گزارش بھی کر چکا ہوں, کہ پروردگار فرماتا ہے یہ ایسا پہچانتے ہیں رسول کو جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں, ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہے ڈسٹنگوش کرنا کہ ہی از ناٹ این آرڈینری پرسن, یہ اللہ کی طرف سے میسنجر ہے, اللہ کی طرف سے رسول ہے, وہ کلیئر پہچان رہا ہے. اب یہ کس صورت میں ہوگا؟ کہ جب یہ لوگ تلاوت کریں, اور تلاوت کا مطلب صرف ریڈ کر کے آگے بڑھ جانا نہیں ہے, کنسنٹریشن کے ساتھ باقاعدہ اس کے اندر تھاٹ کے ساتھ, یعنی ان کی جو ریڈنگ ہے اس کے اندر تھنکنگ پروسیس کنٹینیوسلی چل رہا ہے. اس کو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ یرتلون آیاتہ ویتفقہون بہ, ٹھہر ٹھہر کر, اس لیے کہ یہ ماہ رمضان کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کی بھی بہت تاکید ہے, مگر اس کے اندر یہ گائیڈ لائن بہت امپورٹنٹ ہے کہ ارشاد فرمایا کہ یرتلون آیاتہ ویتفقہون بہ, ٹھہر ٹھہر کر قرآن مجید کی تلاوت بھی کی جائے اس انداز سے, ٹھہر ٹھہر کر آیتوں کی تلاوت کرنا, وَيَتَفَقَّهُونَ بِهِ, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا, وَيَعْمَلُونَ بِأَحْكَامِهِ, اور اس کے احکام پر عمل کرنا. اگر خدا یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو تو کرو, اگر خدا کہتا ہے رشتہ داروں کے حق ادا کرو تو کرو, اگر خدا کہتا ہے شرک مت کرو تو مت کرو, اللہ کی عبادت کرو تو کرو, اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو کرو, پھر اس کے بارے میں سوچو کہ کس طریقے سے یہ کام کرنا ہے. وَيَرْجُونَ وَعْدَهُ, اور جو اللہ کے وعدے ہیں ان کی امید رکھتے ہیں, جو پروردگار عالم نے جو اس کے اندر وعدے کیے ہیں کہ ہم جنت دیں گے, ہم یہ دیں گے, ہم وہ دیں گے, تو واقعاً وہ اس چیز کی امید رکھتے ہیں. اسی لیے تاکید بھی ہے کہ جب انسان قرآن کی تلاوت کرے اور جہاں جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے تو خدا سے دعا کرے کہ مالک یہ ہمیں عطا فرما, اور جہاں پر جہنم کے عذاب کا تذکرہ ہو تو وہاں خدا سے پناہ طلب کرے کہ مالک میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں کہ ایسے عذاب میں گرفتار ہو جاؤں. وَيَخَافُونَ وَعِيدَهُ, اور اس کے اندر جو وعید ہے, وعید یعنی پنشمنٹ اور جہنم کا تذکرہ, وہاں پر اس سے خوف محسوس کرے. وَيَعْتَبِرُونَ بِقِصَصِهِ, اور جو اس کے اندر قصے بیان ہوئے ہیں ان سے عبرت لے, یعنی جو اس کے اندر لیسن ہے, جو اس کے اندر میسج ہے, وہ اس کو حاصل کر کے اس کے ذریعے سے اس لیسن کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرے. وَيَعْتَمِرُونَ بِأَوَامِرِهِ, اور اس کے اوامر, اس کے حکم کو قبول کرے اور دوسروں تک بھی پہنچائے. وَيَنْتَهُونَ بِنَوَاهِيهِ, اور جو اس کے اندر منع کیا گیا ہے اس سے رکے اور دوسروں تک بھی بلاخر وہ پیغام پہنچائے. جیسے کہ یا تامرون جو ہے پھر وہ بلاخر امر بالمعروف کی طرف چلا جاتا ہے, اور جو نواہی ہے یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ہے ان سے رکنا الٹیمیٹلی دوسروں تک بھی پھر منتقل کرنے کا ذریعہ بننا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی ذات تک محدود ہو جائے, بٹ آف کورس وتھ وزڈم. ایسا نہیں ہے کہ سبلٹ لے کر طالبان اسٹائل کے اندر پیچھے چلا جائے انسان. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. یہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا تذکرہ یہاں پر فی الحال مکمل ہو رہا ہے. یہ آخری دو آیتیں اس حوالے سے. اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تمہیں دی, وانی فضلتکم علی العالمین اور عالمین پر میں نے بڑھ چڑھ کئی فضیلتیں تمہیں عطا کی, بہت زیادہ مال, بہت زیادہ دوسری نعمتیں. اگر آپ کو یاد ہو جب یہ بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا تھا تو یہی آیت وہاں پر آپ کو نظر آئے تھے. یہ دونوں آیتیں جو 19-20 کے فرق کے ساتھ, یہ وہاں پر 47 آیت نمبر اور 48 آیت نمبر 47 اور آیت نمبر 48 اگر آپ پیچھے جا کر دیکھیں گے آلموسٹ یہی آیتیں آپ کو نظر آئیں گی. جہاں بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا تھا وہاں پر بھی, اور جہاں بنی اسرائیل کے اس پورے تذکرے کو ختم کیا جا رہا ہے ٹیمپرریلی وہاں پر بھی ہمیں یہی آیتیں واپس نظر آ رہی ہیں, جس کی بات ہم وہاں پر تشریح کر بھی چکے ہیں. پھر پروردگار فرماتا ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا. ڈرو اس دن سے جب ایک انسان دوسرے کے بدلے میں قبول نہیں کیا جائے گا. ولا یقبل منہا عدل, اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی کمپنسیشن اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی تاوان قبول کیا جائے گا. ولا تنفعہا شفاعۃ, اور نہ ہی اس طرح سے شفاعت قبول کی جائے گی جو ان لوگوں کا نظریہ تھا. ولا ہم ینصرون, اور نہ ہی مدد کی جائے گی. اس کی تشریح ہم اس موقع پر کر چکے ہیں, میں اس کو ریپیٹ نہیں کرتے. اب یہاں پر بنی اسرائیل کا تذکرہ مکمل ہو گیا. نوٹ کیجیے آیت نمبر 123 پر اس وقت ہم ہیں. اب یہاں سے اگلا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 18 آیتیں ہیں, 18 ورسز آلموسٹ, کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ابھی آئے گا. اب یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے بڑی مرکزی زندگی ہے, یعنی اس کی اہمیت بڑی مرکزی ہے, یعنی سینٹرل امپورٹینس ہے اس کی. اس کا ریزن یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ خود جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک مقام کے قائل تھے, اور اسی طرح سے یہود اور ابراہیم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ نہیں کرتے, وہ اپنے آپ کو انہی کے ساتھ جوڑ رہے تھے. جو پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے دو فرزند جناب اسماعیل علیہ السلام اور جناب اسحاق علیہ السلام, اور یہ جناب اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں جناب یعقوب علیہ السلام, اور جناب یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں پھر جناب یوسف علیہ السلام. یہ سب کے سب پھر کہلائے بنی اسرائیل, اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کا نام تھا اسرائیل, عبداللہ اللہ کے بندے, انہی کی اولاد بنی اسرائیل کہلائے. انہی کے اندر انبیاء جناب زکریہ, جناب سلیمان, جناب داؤد, جناب موسیٰ علیہ السلام, الٹیمیٹلی جناب عیسیٰ علیہ السلام. دوسری طرف جناب اسماعیل کی نسل کے اندر بہت لیٹلی ختم مرتبہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہمیں نظر آتے ہیں. تو بیچ میں ایک گیپ ہے جس کو ہم فترت کا پیریڈ کہتے ہیں, فے تے رے تے فترت, یعنی ایک گیپ ہے درمیان میں. گیپ نہ ان معنی کے اندر کہ کوئی ہدایت نہیں ہے, لیکن انبیاء کا سلسلہ اس انداز سے بہرحال موجود نہیں تھا. تو یہ جو سلسلہ پورا ہمیں نظر آتا ہے ان میں سے ہر ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہا تھا, مکے والے بھی, مشرکین بھی, یہودی بھی اور عیسائی بھی. یہ سب کے سب اپنا جو واسطہ ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بنا رہے تھے. اچھا, پروردگار عالم کا ابھی آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ اصرار اس بات کے اوپر ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جس طرح کے آدمی تھے تمہارے اندر تو وہ کوئی جھلک دکھتی نہیں ہے, یعنی تمہارا جو طریقہ کار ہے, تمہاری جو اپروچ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اپروچ نہیں تھی. یعنی کہاں ابراہیم علیہ السلام بتوں کو توڑنے والے اور یہ مشرکین جو ہیں بت پرستی کرنے والے, دوسری طرف جو یہود اور نصارہ ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تقریباً ٹرینٹی اور تثلیث اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو صدور کا بھی واسطہ نہیں تھا, مگر نام حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیکن کام حضرت ابراہیم علیہ السلام والا دکھائی نہیں دیتا, جبکہ ایک کامن فیگر ہے, جبکہ واقعا ایک بڑی شخصیت کے طور پر سب ان کو قبول بھی کر رہے تھے. پروردگار عالم یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ شروع کرتا ہے. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاہِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ, وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کا اس کے رب نے, اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, واپس آپ توجہ کریں, رب پالنے والا, اس نے کیا کیا کا امتحان لیا, یعنی خدا, خدا جو رب ہے پالنے والا ہے اور اس نے امتحان لیا. امتحان کا مطلب ہے کہ سم تھنگ کہ جو آپ ظاہری اعتبار سے دیکھیں تو بہت زیادہ فیور میں نہیں جا رہے, یعنی اگر آپ بچے کا بھی امتحان لیتے ہیں تو عیاشی کرا کے تو امتحان نہیں لیتے ہیں، مزے کرا کے تو امتحان نہیں لیتے ہیں. مزہ یہ تو نہیں ہوتا چاکلیٹ کھاؤ یہ تمہارا امتحان ہے، تو بات نہیں ہوئی. امتحان کے اندر تو یہ ہے کہ تم کو یعنی چاکلیٹ نہیں دی جائے گی، وہ امتحان ہے اس کا. یا مثلاً اس کا اگر آپ کسی اور طریقے سے بھی امتحان لیتے ہیں تو وہ چیزیں جو فیور میں جا رہی ہوتی ہیں ظاہری طور پر ایز اٹ اپیئرز، اس کے ذریعے تو امتحان نہیں ہوتا ہے. اب یہاں پر پروردگار عالم کہتا ہے وہ پالنے والا اور وہ امتحان لے رہا ہے. اس نے امتحان لیا ابراہیم کا، وہ پالنے والا ہے اور امتحان لے رہا ہے. جی ہاں، اس لیے کہ یہ امتحان ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا جو انٹرنل پوٹینشیل ہے وہ ظاہر ہو کر سامنے آتا ہے کہ اس کے اندر کتنی صلاحیتیں موجود ہیں. اگر امتحان نہ ہو تو سامنے نہیں آ سکے گا کہ واقعا معاملہ کیا ہے. علم پروردگار میں تو سب کچھ ہے، مگر لوگوں کے سامنے بھی اس چیز کو نمایاں کرنا ون، اور نمبر ٹو رول ماڈل کے طور پر پیش کرنا کہ دیکھو جب امتحان آتا ہے تو امتحان کے موقع پر کس طریقے سے ریئیکٹ کیا جاتا ہے. وہ از تلا ابراہیم رب، وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کا اس کے رب نے امتحان لیا بے کلمات، چند کلمات کے ذریعے سے، چند چیزوں کے ذریعے سے، فاتم مہنا، اور ابراہیم نے اس کے اندر 100% کامیابی حاصل کی. یعنی یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کہہ رہا ہے کہ 100%، یعنی یہ بہت کم ہوتا ہے ایون، یعنی کیونکہ ہمارا بھی پڑھانے سے واسطہ رہا ہے اور آپ لوگوں میں سے بھی کچھ شعبہ تدریس سے یا ٹیچنگ پروفیشن سے شاید وابستہ رہے ہوں، تو آپ جانتے ہیں کہ عام طور پر 100% مارکس نہیں دیے جاتے ہیں. عام طور پر جنرلی 100% مارکس نہیں ہوتے، میتھمیٹکس کے اندر شاید ہو جائے ورنہ اس کے علاوہ جنرلی نہیں ہوتا ہے، اسپیشلی جہاں سبجیکٹو یا ڈسکرپٹیو انداز ہوتا ہے اس کے اندر تو بہت مشکل ہے کہ اس طریقے سے کسی کو 100% مارکس دے دیے جائیں. لیکن اگر کوئی 100% دے بھی رہا ہے تو اس میں بہرحال جو ایگزامینر ہے اس کے اندر شاید اتنا اس کی نظر میں وسعت نہ ہو کہ وہ ایک ایک چیز کو چیک کر سکے. یہاں پروردگار عالم کہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا امتحان بھی لیا، ایک امتحان نہیں ہوا، کئی امتحان ہوئے، اور ان امتحانات کے اندر ابراہیم علیہ السلام نے 100% فاتم مہنا، یا 100% ذرا سا بھی ایرر ابراہیم علیہ السلام نے شو نہیں کیا، فل مارکس ابراہیم علیہ السلام نے حاصل کیے. اس موقع پر خدا نے کہا قالا انی جاہلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے، بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے، اس لیے کہ یہاں پر لفظ امام جو ہے وہ اس کے ڈکشنری میننگ میں استعمال نہیں ہوا ہے. ڈکشنری میننگ کے حساب سے تو کوئی بھی اگر گائیڈ کرے تو آپ کہیں گے وہ امام ہو گیا، نہیں وہ والا نہیں. یہاں تو باقاعدہ ایک ڈیزیگنیشن کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان کیا جا رہا ہے. اسی بات کو ایکسپلین کیا ہے چھٹے امام نے اپنے اس حدیث کے اندر، ان اللہ تبارک و تعالی اتخذ ابراہیم عبدا، کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی عبدیت کا اعلان کیا قبل ان یتخذہ نبیا، نبی بنانے سے پہلے، یعنی پہلے وہ عبدیت عبد پھر نبی. وان اللہ اتخذہ نبیا قبل ان یتخذہ رسولا، اور رسول بنانے سے پہلے نبی بنایا. وان اللہ اتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا، خلیل بنانے سے پہلے رسول بنایا، یعنی رسول بنانے کے بعد جو اگلی منزل آئی وہ خلیل بنانے کی تھی. وَإِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَجْعَلَهُ إِمَامًا، خلیل بنانے کے بعد پھر امام بنانے کا اعلان کیا. فَلَمَّا جَمَعَ لَهُ الْأَشْيَاءَ، جب ان کے اندر ساری باتیں جمع ہو گئیں تو قال، اس وقت کہا اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں تمہیں انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں. یہ جو عہدہ امامت کے حوالے سے ہمارا جو نظریہ ہے تشیعوں کا وہ یہی ہے کہ یہ عہدہ نبوت سے رسالت سے بالاتر ہے. وہ کس اعتبار سے بالاتر ہے؟ یعنی ایک بات تو اصولی طور پر یہ سمجھ لیجئے کہ پیغمبر اکرم جو ہیں، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ 12 امام، تو 12 امام سے ہماری یہ مراد نہیں ہوتا ہے کہ صرف 12 امام، ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ پیغمبر اکرم کے بعد 12 امام، ورنہ پیغمبر اکرم تو سب سے افضل ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، مولا سے بھی امام حسن سے بھی سب سے افضل ہے، اس میں تو کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. پیغمبر اکرم کے بعد 12 امام، تو پیغمبر اکرم خود کیا تھا؟ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے، جس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام کہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے، امام بھی تھے. اب اس کے اندر پھر حفظ مراتب ہے کہ خود پیغمبر اکرم ان سے بڑھ کر، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جو امامت کے حوالے سے ہمارا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ امامت کا عہدہ جب اپنے ٹرو اسپرٹ کے اندر اس ڈیزیگنیشن کا اناؤنسمنٹ ہوتا ہے، یہ عہدہ نبوت اور رسالت کے عہدے سے بالاتر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ جو امام ہے وہ لازمی طور پر نبی بھی ہوگا، رسول بھی ہوگا، یہ بھی ضروری نہیں ہے. نبی اور رسول کا مطلب ہے, نبی کا مطلب ہے خبر دینے والا, رسول کا مطلب ہے پیغام پہنچانے والا. اچھا ایک ٹیکنیکل ڈفرینسز اگر تھوڑے سے آپ اس کو دیکھ لیں اور یاد رکھ سکیں کہ نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے, یعنی اس کے پاس خدا کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے. ون, اگر کوئی پوچھے تو یہ بتانے کا پابند ہے, اناؤنسمنٹ ہے یہ نبی ہے, کوئی پوچھے یہ بتانے کا پابند ہے. اس کے آگے جو یہ کر رہا ہے اس کے ایکسٹرا ایفرٹس ہیں, اس کی ذمہ داریوں کے اندر اس کو نہیں رکھا گیا. جو رسول ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیغام پہنچائے خود سے آگے بڑھ کر. اسی لیے وما علی الرسول الا البلاغ المبین, کے رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ پیغام کو ساتھ ساتھ پہنچا دے, کہ اس کی ذمہ داری وہ آگے بڑھ کر پیغام پہنچائے, یہ بھی اس کی ذمہ داری ہے. امام کا معاملہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علی المطلوب, یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ باقاعدہ آگے بڑھ کر اس کو انفورس کرنے کے لیے بھی ایفرٹس کرے. آئی گیٹنگ دا پوائنٹ؟ ایک تو اس کا جو اسپرچل جو ڈیزیگنیشن کے اندر فرق ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے, نبی ہے رسول ہے امام ہے, لیکن جو پریکٹیکلی جو ایفرٹس کے حوالے سے فرق ہے, نبی خبر پیغام اس کے پاس ہے, اناؤنسمنٹ ہے کہ یہ نبی ہے, لوگ آ کر اسے سوال کریں یہ جواب دے دے بیان کر دے, بس اس کے آگے اس کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر یہ کرتا ہے ایفرٹس اس کی ہیں, لیکن اس کے آگے اس کی ذمہ داری نہیں ہے. رسول اسے کہتے ہیں کہ جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آگے بڑھ کر خود اس پیغام کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے ایفرٹس کرے, ذمہ داریوں کو ادا کرے. اس طرح سے امام اسے کہتے ہیں کہ وہ پیغام جو آلریڈی یا تو اسٹیبلش ہے یا اس کے اوپر نازل ہو رہا ہے, جیسے پیغمبر اکرم کے کیس کے اندر کہ نبی بھی ہیں رسول بھی ہیں اور امام بھی ہیں, تو پیغام ان کے پاس ہے, پیغام بھی پہنچانا ہے اور اس کو انفورس کرنے کے لیے ایفرٹس بھی کرنی ہے, اس کو نافذ کرنے کے لیے ایفرٹس بھی کرنی ہے. ہم جو ائمہ کے بارے میں, بارہ اماموں کے بارے میں قائل ہیں, نبی نہیں رسول نہیں ہے, امام کیوں؟ اس لیے کہ پیغام تو سارا آ چکا ہے, پیغام اب کوئی باقی نہیں ہے کہ اسے نازل کروانے کے لیے کسی رسول کی ضرورت ہو. اسی لیے نبوت کا عہدہ ختم ہو گیا, رسالت کا عہدہ ختم ہو گیا, جو خبر تھی جو پیغام تھا جو میسج تھا آل ریویلڈ. اب جب ریویل ہو گیا تو دیر از نو مور نیڈ آف اینی نبی اور رسول, اب اس کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب جس چیز کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ ایفرٹس ہوتی رہے کہ جس کے ذریعے سے اس آلریڈی ایگزسٹنگ جو میسج ہے اس کو انفورس کرنے کی کوششیں ہوتی رہے. اب اس میں لوگوں کی ذمہ داری بھی اسی اعتبار سے آتی جاتی, وہ کس اعتبار سے فالوورز ہونے کے حساب سے, کہ اب وہ بھی اپنا حصہ اس کے اندر ڈالیں, کنٹریبیوشن اپنا کریں کہ جس کی وجہ سے وہ میسج جو ہے باقاعدہ اسٹیبلش ہو جائے, وہ ہر جگہ نظر آئے, وہ گھروں کے اندر نظر آئے, وہ سوسائٹی کے اندر نظر آئے, وہ مسجد میں نظر آئے, وہ اسکول میں نظر آئے, وہ ہاسپٹل کے اندر نظر آئے, ٹرو اسپرٹ جو اسلام کی ہے وہ انفورس ہوتی ہوئی دکھائی دے. یہ چیزیں اگر آپ تھوڑا سا اس کے اوپر غور کریں تو شاید آپ کے لیے انشاءاللہ واضح ہوں گی ویسے بھی اور مزید واضح ہو جائیں گی. پروردگار عالم نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم میں تمہیں انسانوں کا امام بناتا ہوں. یعنی اب اس کے اندر دیکھیے وسعت کتنی ہے, یعنی کتنا اس کو براڈن کیا گیا ہے, کتنا وائڈن کیا گیا ہے اس کو, کہ اب یہ محدود نہیں ہے تمام انسانوں کے لیے. انی جاعلک للناس اماما, تمام انسانوں کے لیے امام بناتا ہوں. قال, اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی, سوال کیا, کوشچن کیا, ومن ذریتی, کیا میری اولاد میں سے بھی باس کو یہ عہدہ ملے گا. یہ من جو ہے نا, من کا مطلب ہی یہ ہے باس, میں نے تبعیزیہ عربی کے اعتبار سے اس کو کہتے ہیں, کہ کیا میری اولاد میں سے بھی باس کو یہ عہدہ ملے گا, یعنی کوئی میری اولاد میں بھی ایسا ہوگا کہ جسے یہ عہدہ امامت ملے. قال, اس موقع پر خدا نے ایک اسٹینڈرڈ بیان کیا کہ لا ینالو احد الظالمین, اے ابراہیم میرا عہدہ کسی ظالم کے پاس نہیں جائے گا. کلیئر ہو گئی بات, کہ میرا عہدہ کسی ظالم کے پاس نہیں جائے گا, یعنی تمہاری اولاد میں جو ظالم ہیں ان تک یہ عہدہ نہیں جائے گا. کہ ظالم ہوں گے, کیوں نہیں ہوں گے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ جو یہ دوسرے افراد جتنے بھی تھے ابو لہب وغیرہ یہ سارے کے سارے کیا کون ہیں, لیکن کیا ان کے پاس یہ عہدہ جائے گا؟ نو کوشچن, کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لا ینالو عہد الظالمین, میرا یہ عہدہ یہ امامت کا عہدہ ظالموں کے پاس نہیں جائے گا, ہاں جو ان میں عادل ہیں ان تک یہ عہدہ جائے گا. اس کو ہم کہتے ہیں مفہوم نکالنا, کہ مفہوم کیا نکلا اس میں سے, حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ساری اولاد کا کہا بھی نہیں تھا, صرف یہی کہا تھا کہ کیا میری اولاد کا جو باس کے پاس یہ عہدہ جائے گا. پروردگار عالم نے اس کا جواب دیا, اسٹینڈرڈ یہ ہے کہ میرا یہ عہدہ کسی ظالم کے پاس نہیں جائے گا. اتم ہننا کی منزل پر ہو, جس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام اتم ہننا 100%, کہ جہاں 100% اس طرح کا کی اپروچ ہو کہ جو امتحان ہے اس کے اندر پوری کامیابی, ہاں ایسے افراد تک میرا یہ عہدہ جائے گا. اچھا, اب اگر آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں یہ والا عہدہ بھی چلا امامت کا, جیسے پیغمبر اکرم تو ڈیفینیٹلی انہیں کی اولاد میں سے ہیں, تو پیغمبر اکرم تو ہر ایک کے نزدیک امام ہیں. اب یہ جو عہدہ امامت ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آگے بڑھا ہے, یہ ایک عہدہ ہے. اور دوسرا عہدہ وہ ہے جو نبوت کا عہدہ ہے, نبوت اور رسالت کا, جس کی اگر آپ تفصیل پڑھنا چاہیں تو 46 سورہ ہے, سورہ احقاف, اس کے اندر اگر آپ جا کر دیکھیں گے یو ول فائنڈ سم ڈیٹیلز دیئر, جو عہدہ نبوت اور رسالت کی بات ہے. تو وہ عہدہ بھی چلا ہے اور یہ عہدہ بھی چلا ہے. اور اس عہدے کے بارے میں جو نبوت اور رسالت کا عہدہ ہے, ہمارے سامنے ہے آئے ختم نبوت. ختم نبوت کا مطلب کہ جس میں نبوت کے خاتمے کا اعلان ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین, کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے, یہ پروردگار عالم کا ایک انداز کہ نہیں ہے, وہ عام انسانوں کی طرح سے اس کو ٹریٹ مت کرنا. ولکن رسول اللہ, وہ اللہ کا رسول ہے اور انبیاء کا خاتم ہے, جس کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی. تو دو عہدے ہمارے سامنے آئے, ایک عہدہ امامت, ایک عہدہ نبوت اور رسالت. اس کے خاتمے کی دلیل ہے قرآن مجید کے اندر آیت ہے, امامت کے خاتمے کی کوئی آیت قرآن مجید کے اندر آپ کو نظر نہیں آئے گی. یہ بہت اسٹرانگ آرگومنٹ ہے کہ پروردگار عالم نے نبوت کے عہدے کے خاتمے کا اعلان کیا ہے, امامت کے عہدے کے خاتمے کا اعلان نہیں کیا ہے. اسی لیے اگر آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ امام مہدی کے ساتھ جو امام 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 کا لفظ آپ دیکھتے ہیں, وہ ہر کتاب میں آپ کو ملے گا کہ آخری زمانے میں وہ شخص آئے گا, امام آئے گا, امام مہدی آئے گا, مہدی آئے گا, امام آئے گا. یہ لفظ کئی دفعہ ساتھ ساتھ استعمال ہوا ہے. اس کا ریزن نہیں یہ کہ یہ خاص اس عہدے کے ساتھ, پھر یاد دلا دو ڈکشنری کے اعتبار سے تو کوئی بھی اگر گائیڈ ہے آپ اس کو کہہ دیں کہ یہ امام ہے, نہ ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر اس ڈیزگنیشن کے ساتھ, کہ جو پراپر ایک ڈیزگنیشن کے ساتھ جس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہاں پر کہا گیا. اچھا اب یہ جو کہا گیا کہ ظالم تک میرا عہدہ نہیں جائے گا, ظلم کیا ہے؟ پروردگار عالم نے اس کے لیے جو معیار دیا ہے وہ جو من یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون, اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو یہی عبارت بھی آیت کی ہے, بالکل ومن یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون, جو اللہ کی ڈرا کی ہوئی لائنز کو کراس کرے وہ ظالم, یہ لوگ ظالم. اگر کوئی اللہ کی ڈرا کی ہوئی لائنز کو کراس کر لے, وہ ریڈ لائن جو خدا نے ڈرا کی ہے, تو یہ ظالم. اچھا اس کے اندر ہر گناہ آ گیا, اگر آپ نوٹ کریں تو کہ اگر کوئی بھی گناہ انسان اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اللہ کی لائنز کو کراس کر لیا. بلکہ اس کے اندر دیکھیے عدل کا لفظ ڈکشنری کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے, اس کا مطلب ہوتا ہے چیز کو اس کے مقام پر رکھنا, کسی بھی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا, یہ ہوتا ہے عدل. اور ظلم کا مطلب ہوتا ہے اس کی جگہ سے اس کو ہٹا دینا. مثلا شاید پہلے بھی میں نے ایک مثال دی ہو, یہ اگر یہ جو مارکرز رکھنے کا یہ جو باکس ہے ڈبا ہے, آپ اس کے اندر اس کو رکھیں, یہ عدل ہے. اگر آپ ٹیشو سارے نکالیں اور اس کے اندر ڈال دیں اور اس کو نکال کے اس کے اندر ڈال دیں, تو آپ نے کوئی حرام تو نہیں کیا؟ نہیں, حرام نہیں کیا, لیکن کوئی تک بھی نہیں ہے اس کام کی, کوئی تک نہیں ہے اس کی, کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے, اس کا مطلب یہ کہ یہ عدل کے خلاف ہے. آپ نے جس چیز کے لیے ایک ڈبا بنایا تھا, ایک باکس بنایا تھا کہ مارکرز رکھنے کے لیے, اس کو آپ نے ہٹا لیا اور ادھر ڈال دیا, جبکہ یہ ٹیشو کا باکس تھا, اس میں ٹیشو نکال کے آپ نے ادھر ڈال دیے, کوئی تک نہیں ہے. اسی طریقے سے 10 دوسری چیزیں جو اس وقت میں بہت انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں, یہ جو ٹیبل ہے یہ واقعی ظلم ہے جس طریقے سے اس ٹیبل کو رکھا گیا ہے, بہت ہی انکمفرٹیبل فیل کر رہا ہوں. یہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آڈینس کی طرف یہ ٹیبل ہوتا تو یہ عدل ہوتا, یہ اس وقت ظلم ہو گیا ہے, کم سے کم میرے اوپر بہت بڑا ظلم ہو گیا ہے. اس لیے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا, آخر صرف 3 افراد نظر آ رہے ہیں, ان کو دیکھنے کے لیے بار بار ادھر دیکھنا پڑتا ہے. تو یہ بھی یعنی اگر آپ دیکھیں بالکل ٹیکنیکلی اور بالکل اس کی ڈیپتھ میں جا کر, تو یہ بھی ایک طرح سے ظلم ہے, یعنی کوئی بھی چیز. لیکن یہ ظلم ہم کہتے ہیں کہ ظلم کے اندر ہر ظلم حرام کی حد تک نہ بھی ہو, یہاں پر پروردگار عالم نے بڑا ابسولوٹلی کہا کہ لا ینالو عہد الظالمین, میرا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا. یہ کہاں تک بات جاتی ہے؟ جہاں جناب آدم علیہ السلام کا ترک اولا ہے, وی ڈسکس دیٹ اپنے ٹائم پر, وہاں پر پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے کیا کہا تھا, ہم اس کو اسٹیبلش کر کے آئے کہ وہ گناہ نہیں تھا, حرام نہیں تھا, نہیں تھا. لیکن پروردگار عالم نے اس کے لیے لفظ کا استعمال کیا ہے, لا تقرب هذه الشجره, اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا, فتكون من الظالمين, ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے. وہ ترک اولا جو ہے اس کو بھی خدا نے ظلم سے تعبیر کیا ہے. آدم علیہ السلام نو ڈاؤٹ وہ نبی تھے, مگر اس کے باوجود ترک اولا, جس کے ایکسپلینیشن کا اب ٹائم نہیں ہے, ہم اپنے موقع پر اس کی بات کر چکے ہیں, کہ اس کو بھی خدا ظلم سے تعبیر کرتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا کہ جہاں پر عہدہ امامت ہوگا وہاں پر گناہ تو بہت دور کی بات ہے, وہاں پر مکروہ تو بہت دور کی بات ہے، وہاں پر ترک اولیٰ کا بھی کوئی امکان نہیں ہو سکتا. قال لا ينال عهد الظالمين، خدا نے فرمایا کہ میرا یہ عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا. اب آپ اس کے بعد ظلم ہے، واقعا ظلم ہے کہ اب آپ تاریخ کے اندر اٹھا کر دیکھیں کہ جن افراد کو لوگوں نے امام کے طور پر ایکسیپٹ کیا ہے، بنو امیہ کے بادشاہوں کو اور بنو عباس کے، وہاں پر سراسر ظلم کے سوا آپ کچھ نہیں ملے گا. یعنی اکا دکا وہ خود کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز جو ہے وہ کچھ ایکسیپشن تھے، عمر ابن عبدالعزیز کا وہ کچھ ایکسیپشن تھے، باقی سارے ظالم تھے. بنو امیہ کے اندر سارے کے سارے ظالم تھے، اور جو خلافت راشدہ ہے اس کے اوپر بھی اتنے ایفس اینڈ بٹس لگے ہوئے ہیں. فدق کے حوالے سے جناب سیدہ نے جتنا سے ایکسپوز کیا ہے، اس کے بعد کہاں یہ عادل بچتے ہیں، کہاں عادل بچتا ہے. اور جہاں پر ایک زندگی کا حصہ گزرا ہے بت پرستی کرتے ہوئے، آئیڈل ورشپنگ کے اندر زندگی کا ایک حصہ گزرا ہے، وہاں پر آپ کیسے ایسے افراد کو امام کے طور پر قبول کر سکتے ہیں؟ ہمارا امام نے اس آیت سے استدلال کیا ہے، انہوں نے وہ افراد کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک حصہ گزار دیا بت پرستی میں، جبکہ خدا کہتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے. اور یہاں پر خدا کہتا ہے کہ میرا عہدہ ظالمین تک نہیں جائے گا، اور تم کہہ رہے ہو کہ وہ لوگ امام بنیں گے، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ وہ لوگ پیشوا بنیں گے، دے ول بیکم دا گائیڈز، کہ وہ صحیح معنوں میں لوگوں کو حق کی طرف اور ہدایت کی طرف لے کر جائیں گے. نان سینس ہے. یعنی اگر ہم اس کو کنکلوڈ کریں تو یہ بات اس طریقے سے یہاں پر آتی ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ خانہ کعبہ سے جڑا ہوا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور وہ وقت یاد کرو کہ جب ہم نے البیت کو، البیت یعنی خانہ کعبہ، مثابتن مرکز قرار دیا، ایک ایسی جگہ قرار دیا کہ جو مرکز بھی ہے اور ایسی جگہ بھی. مثابت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ جگہ کہ جس کے پاس آنے سے جی نہیں بھرتا، یعنی انسان وہاں جاتا ہے واپس آتا ہے پھر واپس جانے کی تمنا اس کے دل میں ہوتی ہے. وہ امنا، اور پیس کی جگہ ہم نے اسے قرار دیا. اور وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو امن کے حوالے سے سمبولیکلی پروردگار عالم نے واقعا وہ کام کیا ہے. حرم سے گھاس نہیں اکھاڑ سکتے، وہاں پر کسی کا شکار نہیں کر، جانور کو بھی نہیں مار سکتے، یہ ساری چیزیں بڑی سمبولک ہیں. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى، اور دیکھو مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی اس کے پاس جا کر نماز پڑھو. یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کریں کہ اب یہ خانہ کعبہ، مقام ابراہیم، یہ شاعر اللہ، یہ ان کا تذکرہ، کیونکہ ہمیں الٹیمیٹلی جانا ہے وہاں تک جہاں پر خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دینے کا اعلان ہونے والا ہے. تو اس کے لیے ایک ذرا زمینہ سا ہموار کیا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ ایک امپورٹنٹ جگہ ہے، عام جگہ نہیں ہے. یہاں پر مقام ابراہیم، وہ پتھر کے جس کے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان موجود ہیں، آج بھی اس کو حالانکہ کور تو خیر کر دیا ہے لیکن اس کی علامت موجود ہے، شو کیس کے اندر اس کو رکھا ہوا ہے. اور وہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس کی اہمیت بھی ہے، وہاں پر جا کر نماز پڑھو، خصوصیت کے ساتھ جو طواف کی نماز ہوتی ہے واجب طواف کی، اس کے لیے حکم یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر اسے پڑھا جاتا ہے، اس آیت کی وجہ سے کہ جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى. یہیں سے آپ اندازہ کریں کہ پروردگار عالم کے نزدیک ان جگہوں کی اہمیت ہے. یعنی یہ جو شرک، شرک اور بدعت اور یہ ساری چیزوں کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ پروردگار عالم وہ کہے میں ہوں، بس میں ہوں، صحیح بات ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر وہ افراد جو اللہ سے منسوب ہیں، وہ جگہیں جو اللہ سے منسوب ہیں، جنہیں خود اللہ نے اعتبار دیا ہے، ان کا احترام، کیا اس کی بھی کوئی حقیقت اسلام میں ہے یا اسلام کے اندر کوئی ایسی حقیقت موجود نہیں ہے؟ یہ آیتیں آپ دیکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہیں. پہلے خدا خانہ کعبہ کی بات کر، خانہ کعبہ کیا ہے؟ کہ خانہ کعبہ خدا ہے نہ؟ خدا تو نہیں ہے، خدا کا گھر ہے، کہ خدا وہاں پہ رہتا ہے؟ نہیں، رہتا بھی نہیں ہے، خدا سے منسوب ہے، خدا نے اسے اپنے سے منسوب کیا ہے. کہ یہ مقام ابراہیم، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت وہاں پر موجود ہیں؟ موجود تو نہیں. کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیر وہاں پر، پیر بھی نہیں، پیروں کے نشان ہے فقط، مگر اس کی وجہ سے وہ پتھر خدا کی نظر میں اتنا محترم ہے کہ اس پتھر کو خدا مت مانو، مگر خدا کے نبی کی نشانی تو مانو کہ مقام ابراہیم ہے. اور ابراہیم کون؟ کب و چکن ہے ابراہیم کون ہے؟ کہ جس نے واقعا توحید کے پرچم کو بلند کیا ہے. واتخذوا من مقام ابراہیم مصلى وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے وعدہ لیا، عہد لیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، اَن تَطَهِّرَ بَيْتِي، کہ اے ابراہیم، اے اسماعیل، میرے اس گھر کو پاک رکھنا. کن کے لیے؟ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكْعِ السُّجُودِ، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، خلاصہ نماز پڑھنے والوں کے لیے. اب یہ جو یہاں پر کہا گیا کہ اے ابراہیم اور اے اسماعیل، میرے اس گھر کو پاک رکھنا، یعنی جب جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا جس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے, تو اس کے بعد پروردگار عالم نے حکم دیا کہ اے ابراہیم, اے اسماعیل, تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اس کی پاکیزگی کا اہتمام کرو, یعنی یہ نجس نہیں ہونا چاہیے, یہ پاک ہے, اسے پاک رہنا چاہیے. یہ وہ آیت ہے کہ جس کے اندر اس بات کا مفہوم موجود ہے. جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو رینوویٹ کیا, ری بلڈ کیا, تو ظاہر ہے اس وقت کوئی نجاست تو نہیں تھی, لیکن پروردگار کہہ رہا ہے کہ اسے پاک رکھو, یعنی اس پاکیزگی کو مینٹین کرو. یہ آیت اس بات پر دلیل ہے کہ طہارت کا لفظ وہاں بھی استعمال ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کی کنٹینیوٹی مراد ہوتی ہے. جیسے کہ آیت اخیر کے اندر جو سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کے بیچ میں آپ کو ملے گی کہ انما یرید اللہ لیذھبنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, تو اس میں اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت آپ سے ہر قسم کی نجاست کو دور رکھے اور ویسا پاکیزہ رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے, ویسا پیور رکھے جو پیورٹی کا حق ہے. تو اس میں بعض نے ایک اعتراض کیا, اس کا مطلب یہ کہ کوئی نجاست نعوذ باللہ ہوگی جس کو دور کیا اور طہارت کو لے کر آیا, تو طہارت پہلے نہیں کیا اور پھر لے کر آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر طہارت کا اعلان کیا جائے تو معاذ اللہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے نجاست کو دور کیا جائے اس کے بعد لے کر آئے تب طہارت ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے. اس طہارت کو مینٹین کرنا, اس کی مینٹیننس جو ہے, اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے کہ یہ خانہ کعبہ کے حوالے سے بات بہت کلیئر ہے کہ انتہر ابیتی, ہاں یہ ضرور ہے کہ بعد میں جب جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا, ٹائم کیم کہ جب خانہ کعبہ کے اندر بت آ کر رکھ دیے گئے, مگر اس وقت جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل موجود نہیں تھے. ان کو ذمہ دار بنایا تھا خانہ کعبہ کی طہارت کا. یہ علامہ طالب جوہری صاحب کا بہت مشہور نقطہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ جو طہارت کے ذمہ دار تھے جب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو اس کے بعد پھر نجاست آئی, اس سے پہلے نہیں آئی. اب اہل بیت کی طہارت کا اعلان کس نے کیا ہے کہ انما یرید اللہ, اللہ نے اعلان کیا ہے. جب تک اللہ باقی ہے تب تک طہارت اہل بیت بھی بالکل مینٹین ہے. ورک کا اس وجود, تو یہاں پر آج ہم اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں. کل انشاءاللہ آیت نمبر 126 آن ورڈ دیکھیں گے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے. بار اللہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما, ہمیں قرآن مجید کی تلاوت و ماہ سیام کے اندر روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما, ظہور امام میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. کوئی سوال اگر آپ کا ہے آج کی گفتگو کے حوالے سے, تو ارشاد, البتہ پچھلے دو ہفتوں کے حوالے سے میں شرمندہ ہوں آپ سے, آپ لوگوں میں سے جو بھی آئے تھے اور ان کو انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی, اور دونوں مرتبہ کچھ ایسے مسائل ہو گئے. پہلی دفعہ تو خیر طبیعت کا مسئلہ تھا اور دوسری مرتبہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہو گئی, جس کی وجہ سے میں نہیں آ سکتی. کوئی سوال اگر آپ کا ہے. یعنی ان میں سے وہ افراد کے یتلون حق کا تلاوت ہی بلائے گا, یؤمنون بہ, ان میں سے جو بھی حق کے تلاوت ادا کرے گا, جو بھی, وہ ایمان لے آئے گا. یہ ہے پوائنٹ اس کے اندر. آپ نوٹ کر رہے ہیں, جیسے کلاس کے اندر 50 بچے بیٹھے ہوں اور ہم یہ کہیں کہ جو بھی محنت کرے گا وہ A1 گریڈ لے لے گا, تو نو ڈاؤٹ لے لے گا. تو یہ جو توریت ہے, اتنے ٹیمپرنگ کے باوجود, اتنی آلٹریشن کے باوجود, اتنا امنٹ کرنے کے باوجود, ابھی بھی اس کے اندر اتنا مواد موجود ہے کہ جس سے پیغمبر اکرم تک پہنچا جا سکتا ہے. تو جو افراد اس کے اندر غور و فکر کریں گے, سوچیں گے, تو ان کو پیغمبر اکرم کے بارے میں کلیئر جو نشانیاں ہیں وہ نظر آ جائیں گی. نہیں, یہ آیت مدینہ منورہ میں سورۃ بقرہ میں نازل ہوئی نا, اس لیے کہ یہودیوں سے مین جو یعنی کاؤنٹر ہوا ہے وہ تو مدینہ منورہ کے اندر پہنچنے کے بعد ہوا ہے, اس سے پہلے تھوڑا تھوڑا رہا ہے, لیکن مین جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد ہوا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ایک اعلان اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ سیٹرڈے اور سنڈے کو یہ آف رہے گا سلسلہ, اور لاسٹ جو سیشن ہمارا ہوگا ان شاء اللہ العزیز وہ ہوگا 2nd of September کو, دیٹ ول بی دا لاسٹ کلاس. 2nd September کو لاسٹ کلاس ہوگی, سیٹرڈے اینڈ سنڈے کو یہ آف رہے گا.